کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ صلات و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جائے درود و سلام پیج نمبر 6 سے ماہ رمضان المبارک کی آج کے شب 21ویں 21st رات کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 21 یعنی 21، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت بہت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں گے، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، انشاءاللہ مجھے اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
خدا بھی دیا عشق مصطفیٰ، علم و عمل شدھیر پروچیسٹا، شریعت طریقہ تیر چنتا دھارا، ایشوبر شو مستی مدنی مذاکرہ۔
امار نام محمد نزرول اسلام، আমির আহল সুন্নত এর কাছে আমার প্রশ্ন, কোন মাহফিল বা ইস্তেমায় যখন বয়ান করা হয় তখন কিছু লোক নিজেদের মাঝে মাসালা নিয়ে আলোচনা করে, বয়ান চলাকালীন কাউকে মাসালা বলা কেমন? হুজুর দয়া করে বলবেন কি
যে যা মতলব কই দিনই বয়ান হো রাও, আর বয়ান করনে ওয়ালা কোন ইয়ে দেখা জায়েগা, মাসালান আলিম দ্বীন কুরআন ও হাদিস কি باتیں بیان فرما رہے ہیں، ایسے موقع پر آپس میں بات چیت کرنا کیسا، اس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتح رضویہ شریف میں اس کی کافی سخت تاکید کی گئی ہے کہ جب کوئی عالم دین قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہو تو اس وقت خبردار بات چیت نہیں کرنی، ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ٹیک بھی لگانے سے آپ نے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا، یہاں تک کہ جب کہ قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے تو آپس میں بات چیت کرنے کے لیے آپ نے اعلیٰ حضرت فرمایا کہ گناہ ہے اس طرح بات چیت، جو سننے کے لیے حاضر ہوئے، اب وہ باہر عوام گھوم رہی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، جو سننے کے لیے آئے ہیں اور اب بات چیت میں لگ گئے اور بات ہو رہی ہے قرآن و حدیث کی یا شرعی مسائل بیان ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت بھی اگر بات چیت کریں گے ادھر ادھر لاپرواہی بے پرواہی سے دیکھیں گے تو غلط فہمی کا چانس تو پورا پورا ہے، ہاں کا نہ ہو جائے گا، نہ کا ہاں ہو جائے گا، حلال کا حرام، اور معاذ اللہ اسی بات کو اسلام کہا جا رہا ہو تو وہ بولے تو کفر کہا، یوں غلط فہمی ہو جائے گی، یہ بالکل یعنی کہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، جب بھی دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں تو اب صرف یہی کام کریں گے۔ یہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کو اس کو اس کا خیال رکھنا ہے. لوگ اس کا خیال رکھ نہیں رہے ہوتے, اور یہ نعرہ لگانے والے بھی جو عیسائی بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی اتنی سمجھ ہوتی نہیں ہے. ان کا دھندا صرف نعرہ لگانے کا ہوتا ہے, اب سمجھ آئی نہیں آئی نعرے تکبیر. اگر پوچھو نا کہ بات کیا ہو رہی تھی تو شاید ان کو سمجھ نہیں آئی. جہاں شریعت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں, قرآن و حدیث کی بات سمجھائی جا رہی ہے, وہ ایک دم سے نعرہ لگا دینا تو آدمی کا بالکل یعنی کہ توجہ تو ہٹ جائے گی نا. نعرہ لگانے کا, نعرہ جو قرآن و شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ لگانا منع نہیں ہے, لیکن کب لگانا چاہیے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. مجھے تو یہ بھی تجربہ ہے کہ بعض اوقات ابھی تو نماز کا سلام پھرا ہے فرضوں کا, عشاء کی نماز کا, اور کسی نے نعرہ لگا دینا ہے, یہ بھی تجربات ہیں اس طرح کے. تو پھر بہرحال مدنی پھول دینے ہوتے ہیں ان کو, جو چند بار دیے مدنی پھول تو اب بہت دن سے کسی نے نعرہ لگایا نہیں ہے, یا آج لگایا تھا. اچھا نماز اب یعنی اتنی عقل دی ہے, ابھی تو فرض نماز ہوئی ہے اور ابھی لوگ سنتیں پڑھیں گے, لوگ اپنی بچی ہوئی نماز جن کو پوری جماعت نہیں ہوئی بہت زیادہ نماز پڑھ, اور ہم یہ نعرے لگانے شروع کرتے ہیں, یہ کوئی تک نہیں ہے, ہے نا. تو ہر چیز جو ہے نا اپنی جگہ پر اچھی لگتی ہے, اگر وہ جگہ سے ہٹ گئی تو پھر اس کا معاملہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا مناسب. یہ ہمیشہ ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے اور ہر جگہ خیال رکھنا ہے. یہ خالی فیضان مدینہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے, نہ مدنی مذاکرے کا مسئلہ ہے, یہ ہر جگہ کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر صلاۃ التسبیح پڑھتے وقت کسی رکن میں تسبیح پڑھنا بھول جائے تو کیا اس کے لیے بھی سجدہ صحف کرنا لازم ہوگا؟
سجدہ صحف نہیں ہوگا اس میں, کیونکہ اب اس میں 300 تسبیحات پڑھی جاتی ہیں, اس لیے پھر جو تسبیحات رہ گئیں تو وہ بعد میں کسی رکن میں پوری کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پرسنل لائف, پرائیویٹ, راز کی بات, یہ انسان کی زندگی کا اہم ترین ایک پہلو ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رسائی گھر کے اندر تک ہوتی ہے, جیسے کارپینٹر, لکڑی کا کام کرنے والے, پینٹ کرنے والے, صفائی کرنے والے, اور وہ کچھ عرصہ تو گھر میں رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کے کان میں چلا ہی جاتا ہے. اور پھر یہ جو مبلغین ہوتے ہیں, نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں, لوگ ان سے بھی راز کی باتیں کرتے ہیں, دعا کے لیے کہتے ہیں, اور بہت کچھ سنا دیتے ہیں, بہت کچھ بتا دیتے ہیں جو بتانے جیسا نہیں ہوتا. اب جو بتا رہا ہے اس کی نیت تو کبھی کبھار ایسی ہے کہ جی میں بتاؤں گا اور حضرت سنیں گے تو بہت فائدہ مجھے ہو جائے گا. اس حالت میں جس کو بتایا جا رہا ہے اس کی کتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہوگی, اور یہاں تو حال ہے ٹو شوٹ دا بریز کہ جب چار پانچ بندے بیٹھ گئے اب جو زبان کھلتی ہے کس کی عزت کے بخیے اکھڑ رہے ہیں, کون سی باتیں شیئر ہو رہی ہیں, اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. یہی ڈاکٹرز کے پاس ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی بہت سی راز کی باتیں کئی امراض پتہ ہوتے ہیں. تو حضور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں, خیانت صرف پیسوں کی تو نہیں ہوتی, خیانت راز کی اور مشورے کی بھی تو ہوتی ہے. حضور ایسی حالت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, یہ ارشاد فرما دیجیے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑا پر مغز سوال ہے. واقعی یعنی کہ لوگ صرف پولیں بتا رہے ہوں گے, بتا رہے ہوتے ہیں, پھر خالی جس کو بتا رہے ہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اطراف میں بھی لوگ سن رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات تو کھڑے ہو کر تجربہ ہے کہ گھر کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اب خصوصی مدنی مذاکرہ اور پھر مدنی مذاکرے بھی ہوتے ہیں نا, اس میں بھی پھر میں سمجھاتا رہتا ہوں. تو یہ بالکل یعنی کہ وہ اچھی بات ہے. تو اگر راز کی بات کسی کو بتانی ضروری ہے, اول تو ضروری ہوتا نہیں ہے, اگر دعا کا کہنا ہے کسی کو, مطلب جیسے کہ امام صاحب کو یا مولانا صاحب کو, لوگ علماء کو دعا کے لیے عرض کرتے ہیں, تو اس میں بھی یہ ضروری نہیں ہے نا کہ آپ وہ ساری اپنی پول کھول دیں اس کے سامنے. یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مسئلہ ہے, دعا فرما دیجئے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. کسی حضرت کو پتہ نہ بھی چلے تو حرج تو نہیں ہے. آپ ان حضرت کا بھروسہ کیا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ ہر حضرت پیٹ کے مضبوط ہوں, یہ ضرورت نہیں ہے نا. یا آپ جس کو واقعی راز بھی ہے, آپ جس کو راز سمجھتے ہیں حضرت اتنے بھولے بھالے ہوں کہ وہ دوسروں کے سامنے یہ اگل دیں اور یہ سمجھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ یعنی ہر صورت ممکن ہے. تو اس لیے کیا مطلب کسی کو دعا کے لیے کہنے میں, تو یعنی کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو اپنے کمزوریاں بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. راہ مطلب ہے کہ ڈاکٹر, اب ڈاکٹر سے رہنی دوا ہے, اور ڈاکٹر ظاہر ہے جس طرح اللہ پاک سب ہمارا جانتا ہے حال, کہ وہ خالی دعا کا کہہ دیا تو اس کو پتا ہے کہ مطلب کیا یہ دعا کروانا چاہتے ہیں. اور لوگ نیک بندوں کے ذریعے دعا کرواتے ہیں, اچھی بات ہے, تو کروانی چاہیے, لیکن راز حتی الامکان ان کو نہ بتایا جائے. اور ڈاکٹر کو تو بتانی پڑیں گی بعض کمزوریاں کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو دوا دے سکے گا, ورنہ آپ اس کے ساتھ مبہم بات کریں گے تو پھر وہ علاج پروپر ہو نہیں سکے گا. تو ان کو بھی اتنا بتایا جائے جتنی ضرورت ہے. اگر آپ وہ اور کھول کے بتائیں گے تو ڈاکٹر کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی حضرت جن کو آپ نے بتایا وہ پھر بھی یہ وہ طبقہ ہے کہ جو خوف خدا والا ہوتا ہے. ڈاکٹر تو ہر ڈاکٹر کا نہیں کہہ رہا, لیکن جنرلی ڈاکٹر دین سے زیادہ دور ہوتا ہے مولانا کے مقابلے میں, انڈرسٹوڈ ہے. تو اس سے بھی بچنا ہے کہ کل جا کر یہ بلیک میلنگ کی کوئی صورت ہو جائے یا آپ کے راز کی بات, یا وہ ڈاکٹر جو ہے وہ دوا پروپر اس کو سمجھ میں نہ آئے تو یہ دوسرے ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں. اچھا پہلے تو کیا ون ٹو ون مشورہ, فون پر مشورہ, اب ان کے ڈاکٹروں کے گروپ بنے ہوتے ہیں, یہ اپنے گروپ میں شیئر کریں گے یہ ایک مسئلہ میرے پاس آیا ہے, اس میں کون سی دوا چلے گی, یہ دوا چلے گی, یہ ٹیسٹ اس کو کروانے ہوں گے, یا کوئی ٹیسٹ کی رپورٹ ہے وہ بھیجیں گے کہ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے, اس ایکس رے سے کیا ظاہر ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر جب کنفیوز ہوتا ہے دوسرے ڈاکٹروں سے مشورے ان کے اپنے گروپ میں ہی کرتے ہیں. اگر نام شو نہ کریں پھر تو پریشانی نہیں ہے, لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فلاں علاقے کا فلاں یا فلاں مشہور آدمی میرے پاس آیا تھا. ہم مشہور آدمی کو لوگ جانتے ہوتے ہیں اور اس کا یہ مطلب مسئلہ اس نے بتایا, تکلیف ہے بیچارے کو, اس کو کیا دوا دینی چاہیے. میرے ذہن میں تو یہ ہے, آپ لوگ بتائیں, یہ وہ مشہور آدمی اب مذہبی ہو یا سیاسی ہو یا سماجی ہو جو بھی ہو, اب وہ تو خطرے میں پڑ گیا نا, کہ بات تو اس کی بڑھ گئی آگے. تو یوں مطلب احتیاط کی ضرورت ہر جگہ ہر ایک کو رہتی ہے. تو جب ضرورت نہ ہو تو بتایا ہی نہ جائے. کہ وہ کسی نے کہا ہے, بشر رازِ دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. انسان جب اپنی راز کی بات کسی کو کہہ دے, اب لاکھ اس کو سمجھائے, کسی کو بولنا مت, احتیاط کرنا, تو خطرہ ہوتا ہے کہ اب جو ان دو ہونٹوں میں نہیں سمائی وہ کہاں سمائی, نہ اپنے ہونٹوں میں نہیں سمائی اور دوسرے ہونٹوں پر کیا مطلب یعنی کہ اعتماد کہ وہاں سما جائے گی. تو یوں احتیاط جیسی بات جیسا راز تو احتیاط کرنی چاہیے. اور جن کو یہ راز پتا چلا بتایا گیا وہ اس کے امین تو ہیں, جبکہ پتا ہے کہ یہ راز ہے, اس راز کے پتا ہونے کی صورتیں, مثلا اس نے کہہ دیا کہ کسی کو بتانا نہیں چاہیے, یا خود اپنی عقل میں آتا ہے کہ یہ بتانا نہیں چاہیے. اب جیسے کوئی ہٹا کٹا آدمی ہے اور وہ کوئی ایسا مرض بتاتا ہے اپنا جو اندرونی مرض, تو یہ مثال دینے میں بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا, تو آپ سچ سمجھ گئے ہوں اور آپ پر اعتماد کیا ڈاکٹر صاحب کو, اس کو بتایا آپ نے, تو اب یہ ڈاکٹر صاحب کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ یہ بھلے منع نہیں کر رہا کسی کو نہیں بتانا, مگر اپنے کو بتانا نہیں چاہیے کہ خود اگر یہ مرض اپنے کو خود کو ہوتا تو دیوار سے بھی کہتے ہوئے شرماتے, اس نے بیچارے نے مجھ کو کہا ہے. تو یہ آدمی قرینے سے یا اس بات سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ بتانے کی ہے یا بتانے کی نہیں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ بات بتاتا ہے اور تھوڑا یوں سائڈ دیکھ لیتا ہے یا الگ لے جا کر یا سرگوشی میں بتاتا ہے کہ کوئی سن نہ لے, تو یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بات کہیں نہ کی جائے, تو یہ امانت ہے. اگرچہ منع نہیں کر رہا لیکن قرینہ موجود ہے نا کہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے. تو اگر کوئی پھر اس کو فاش کر دے گا راز کو, ارے گناہگار ہوگا. اس طرح مت, ہمیں بھی کوئی ایسی باتیں لوگ بتاتے ہیں, مجھے تو پتا نہیں کتنی باتیں لوگ بتا دیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جی وہ کرنی نہیں ہوتی نا باتیں, ہر بات نہیں کرنی ہوتی ہے, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پلس والی ہوتی ہے اور بعض مائنس والی ہوتی ہے. تو اتنی اپنے کو سمجھداری ہونی چاہیے کہ کون سی کسی کی بات دوسرے کو کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب.
ایک سوال یہ آیا ہے, یہ پوچھنا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے پہلی بیوی سے, اب طلاق ہو گئی ہے, تو طلاق ہونے کے بعد دوسری شادی کی ہے, تو اب بیٹی کی جو والدہ کا نام ہے تو یہ پہلی بیوی کا نام لکھا جائے گا یا دوسری جو شادی کی ہے ان کا نام لکھا جائے گا, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
تو اصل ماں جو ہے وہی اصل ماں رہے گی, سوتیلی ماں تو ہے ہی سوتیلی, اس کی سگی ماں نہیں ہے. اس ماں کا احترام کرے گی کہ اس میں اس کے والد کی بھی خوشنودی ہے, خدمت کرے گی, سب کچھ کرے, لیکن اصل ماں وہی ہے. جیسے کہ اگر یہ ماں فوت ہوتی ہے سوتیلی, اس کا اس کو ترکہ نہیں ملے گا, ہے نا, اس کا ترکہ نہیں ملے گا کیونکہ اصل ماں نہیں ہے. اصل ماں فوت ہوگی اس کو ترکہ ملے گا, چاہے سوتیلی ماں زندہ ہے, مگر سوتیلی ماں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یا یہ بیٹی فوت ہوتی ہے تو اس کی اصل ماں تو ورثہ میں ہے, مگر سوتیلی ماں ورثہ میں شامل نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیس بک کے ذریعے سوال ہے, یہ پوچھنے کی کہ یا علی مشکل کشا, اس کا کیا مطلب ہے اور کیا اولیاء اکرام سے مدد مانگ سکتے ہیں؟
یا منے اے اے علی. اب آج کل بھی جیسے کہ دنیا کے اس کونے پر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, آپ فون پر آپ بولیں گے تو اے فلاں, اے اقبال, وہ عربی میں بولیں گے یا اقبال. یا اور اے میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو یا علی, اے علی. اب یہ کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا آدمی جو مذہبی آدمی بھی نہیں ہے, وہ تو کراچی سے آپ کی آواز ایک سائنسی آلے کے ذریعے یا سائنسی اس کنیکشن کے ذریعے جو نظر نہیں آتا, آواز آپ کی سن لے, آپ کو جواب بھی دے دے, آپ کی ہیلپ بھی کر دے. اچھا آپ کو مالی کچھ پرابلم ہے تو وہ بول دے گا ٹھیک ہے میرے فلاں عزیز سے لے لو, اس نے مدد بھی کر دی, یہ سب کچھ کر دے, کوئی یعنی کہ وسوسہ سوال پیدا نہیں ہو رہا. تو اگر ایک اللہ کا نیک بندہ, اور پھر حضرت علی تو جن کے بارے میں حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ ان کو دیکھنا عبادت ہے, ایسی بلند و بالا ہستی کہ اگر مطلب یہ کہ یہ پردہ کر گئے ٹھیک ہے, تو ٹھیک پردے میں لیکن ہے تو حیات. اولیاء کرام حیات ہیں, یہ ہم لوگوں کی طرح یا عام لوگوں کی طرح مر کے مٹی میں نہیں مل جاتے, ان کی بڑی شانیں ہیں. یعنی دنیا میں جیتے جی تو یہ فیض پہنچاتے ہیں, لیکن دنیا سے جانے کے بعد درجے بڑھ جاتے ہیں, فیض میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ اب تو ان کو اجر ملنے کا موقع ہے. تو یہ پھر روحانی کنیکشن کے ذریعے جو واقعی ہم کو اس کے وائر نظر نہیں آتے, نہ ہاتھ میں ہم نے فون پکڑ کے رکھا ہے, تو پھر بھی روحانی کنیکشن کے ذریعے یہ حضرات سنتے ہیں اور اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, اس دیوی طاقت سے سن کر امداد بھی کرتے ہیں. اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بزرگوں نے لکھی ہیں, حدیث سے ہیں. اس پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہارا کوئی غمخوار نہیں ہے, تمہیں مدد کی حاجت ہے, تو یوں کہو یا عباد اللہ اعینونی, یا عباد اللہ اعینونی, یا عباد اللہ اعینونی, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اسی طرح مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر قحط پڑا, تو ایک صحابی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ بارش نہیں ہو رہی, قحط پڑا ہوا ہے, تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ پاک ہمیں بارش عطا فرمائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عمر کو خبر دو اس بات کی کہ ان قریب بارش ہوگی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ان کے اوپر بارش برسائی گئی۔ یوں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ ہوئی تھی، تو وہاں پر مسلمانوں کا جو نعرہ تھا وہ تھا یا محمدہ، جس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے۔
سبحان اللہ۔ یہ کہ جیسے کہ بعض روایتیں تو ہیں کہ جیسے کہ یہ پھر اس میں وسوسہ آتا ہے، یہ تو جیتے جی تو مدد تو سب ایک دوسرے ہی کرتے ہیں، تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک روایت جو بتائی نا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے کے بعد مدد فرمائی ہے، تو باقاعدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کتنی مدد، علم غیب سب ثابت ہو رہا ہے۔ خواب میں خبر بھی دی نا کہ عمر سے کہہ دو کہ بارش ہوگی، بارش ہوگی، تو یہ جو محکمہ موسمیات والے جو بولتے ہیں تو لوگ مان بھی لیتے ہیں، ان کو وسوسہ بھی نہیں آتا، حالانکہ محکمہ موسمیات والے بھلے بولتے ہیں اس کے باوجود نہیں ہوتی بارش ہے، یہ بولتے ہیں بہت سردی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوتا، واقعی یعنی کہ یہ تو کئی بار کا تجربہ ہے، نہیں ہوتا۔ تو ہو یا نہ ہو اس پر کیوں وسوسہ نہیں آتا یار؟ وسوسہ آتا تو جہاں اللہ والوں کی باتیں آتی ہیں، اسی میں شیطان سے دوستی کر لی ہے۔ تو الحمدللہ مطلب یہ کہ اللہ کی عطا سے سرکار نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بارش ہوگی، تو بارش تو ہونی تھی، انڈرسٹوڈ ہے۔ اور مطلب یہ کہ غیب کی خبر دی نا کہ بارش ہوگی، اور مدد بھی فرمائی نا کہ بارش ہوگی، تو اللہ کی عطا سے محبوب کریم کے صدقے میں بارش ہوئی۔ اس لیے وسوسے نہیں پالنے چاہیے، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی مدد ممکن ہے، جیتے جی بھی ظاہری حیات میں بھی، ظاہری زندہ ہونے کی صورت میں بھی مدد ممکن ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے وہ مدد کروا دیتا ہے۔ اس میں مطلب وسوسے نہ پالے۔ صحابہ کرام انصار، مہاجر انصار جو مدینہ شریف ہجرت کر کے پہنچے، تو جنہوں نے ہجرت کرنے والے مہاجرین کی مدد فرمائی، مدد کی، وہ انصار کہلائے۔ انصار کے معنی مددگار، نصرت کرنے والے، نصرت کے معنی مدد۔ یوں ہمارے یہاں تو پول پہ بھی نمبر وغیرہ لگے ہوتے ہیں، مددگار پولیس نمبر 15 طرح لکھا ہوتا ہے، پولیس مدد کرے گی بھلے کرے، کوئی وسوسہ نہیں ہے، اگر کرتی بھی ہے تو کوئی وسوسہ نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے کیوں مدد نہیں کر سکتے؟ یہ ظاہری زندگی میں بھی کر سکتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی مزید معلومات کے لیے کرامت شیر خدا، ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، اس میں شروع میں مولا علی کی کرامتیں وغیرہ بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد کئی صفحات پر اسی طرح کے مدد کے تعلق سے جو وساویس ہوتے ہیں ان کا سوالن جواباً بیان ہے، آپ پڑھیں گے اللہ کرے گا آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم، اگر وسوسے ہیں تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
سوال امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا کیسا ہے؟
مسجد میں جو دنیا کی باتیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں حدیثوں میں اس طرح کی وعید ہیں، مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے چوپا یا گھاس کو، گائے بکرے جو گھاس کھا جاتے ہیں تو اس طرح یہ نیکیاں جو ہے نا کھا لی جاتی ہیں، دنیا کی باتیں کھا جاتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ قیامت قریب لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، تم ان کے پاس مت بیٹھنا۔
یہ جو مسجد میں نکاح کے لیے جو لوگ پہنچتے ہیں، تو بس جیسے عصر سے مغرب نکاح اگر ہوتا ہے تو کچھ لوگ عصر کی نماز بھی وہیں جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، اب دولہا تو آیا نہیں ہے، تو یوں باراتی یا جو بھی جن کو دعوت دی جاتی ہے وہ آتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت نکاح سے پہلے پہلے جو آپس کی گفتگو کا جو عالم ہوتا ہے تو وہ بھی مطلب کہ ہے قابل غور، کیونکہ یہ تقریباً باراتی اور یہ سب دوست اور رشتہ دار ہوتے ہیں تو شاید احکام کا پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح جب یہ نکاح ہو چکا ہوتا ہے, جب سب کھڑے ہوتے ہیں, جب مبارکباد کا ہوتا ہے تو اس میں مبارکباد دینا تو ٹھیک, لیکن اس کے بعد جو یہ آپس میں جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, باہر نکلتے نکلتے جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو, اور جو خوشی کے موقع سمجھ کر جو آپس میں جو مستی مذاق ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ سب مسجد کے اندر جو ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں جو جن جو جو مسجد میں نکاح کی ترکیب بناتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ مدنی پھول اگر ارشاد فرما دیں.
مسجد میں نکاح مستحب ہے, اور اب یہ کہ اپنا اپنا اس میں عمل ہے کہ جس نے واقعی دنیا کی باتیں کی, ہنسی مذاق کی, یہ اس کا ذمہ دار ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دو گفتگو کر رہے ہیں وہ دنیاوی نہ ہو, دینی ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گفتگو میں لگے ہوئے ہیں, ممکن ہے وہ دینی گفتگو کر رہے ہوں, پھر یہ سب گفتگو مل کر ایک گونج بنتی ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ کون کیا کر رہا ہے, تو سارا مکس معاملہ ہوتا ہوگا. جو غلط کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, جو صحیح کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. یہ ساروں کو تو ہم اس میں مرید الزام نہیں ٹھہرا سکتے, ہر ایک کا اپنا اس کا اس کے حساب سے ہی مطلب حکم ہوگا شرعی. کیوں مسجد میں بہرحال دنیاوی باتیں نہ کی جائیں, اگر کری دنیا کی باتیں رہیں یا مذاق مسکری تو توبہ, تو اور خطرناک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے, میری ہمسیرہ شاعری کا شوق رکھتی ہیں, وہ آپ سے اصلاح چاہتی ہیں کہ پیارے مرشد کیا اس کے لیے کسی سند کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے نعت وغیرہ لکھنی ہو, چلے رہنمائی فرما.
فن ہے مطلب عروض, اور وہ تو ظاہر ہے استاد سے سیکھی جا سکتی ہے. باقی اب شاعری ہے مشکل فن, ہر ایک کر نہیں سکتا, اور میں تو مشورہ بھی یہی دیتا ہوں کہ نہ کی جائے شاعری, خصوصاً یہ جو اسلامی شاعری نعت دکھتے ہیں, جس کو دیکھو نعت شریف لکھ رہا ہے, اور جو اس میں مطلب یہ یعنی فنی غلطیاں تو اپنی جگہ پر, لیکن شرعی غلطیاں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات, بے ادبی کے الفاظ, توہین کے الفاظ بھی آ جائیں گے. تو ردیف قافیہ جوڑنا ہے, اس کا وزن برقرار رکھنا ہے. اب اچھا وزن برقرار رکھنا بھی سب کو آتا نہیں ہے, وہ کھینچم تانی کر کے یہ کرتے ہوتے ہیں. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ یہ شوق جو ہے اس کو دبائی دے, اور بہت سارے کام ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, تو اس میں آدمی مطلب بے جہاز سے بچ نہیں سکتا. اشعار کوئی بھی لکھے, اس ہی ہو یا شی ہو, وہ اشعار دوسرے پر پیش کرے تو اس کو یہ بس خواہش ہوگی کہ میری واہ واہ کی جائے, کیا کلام لکھا, او یہ شعر تو بڑا زبردست, یہ بس اس کا صلہ ہے سمجھ لو. اگر کچھ نہیں کہا تو دل میں ایک صدمے کا احساس ہوگا, اور اگر غلطی بتا دی اس کی, یار یہ کیا لکھا آپ نے, یار یہ لکھنے کی چیز, پھر تو شاعر کو اپنے کلام سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جتنی باپ ماں باپ کو اپنی اولاد سے. یعنی یہ میں اس مطلب عرض کر رہا ہوں, جیسے کہ کسی کے بچے کو آپ پیار کریں گے نا تو ماں باپ کو اچھا لگے گا, اور اگر اس بچے کو آپ لفٹ نہیں کرائیں گے تو ماں باپ کو اچھا نہیں لگے گا, اور اگر بچے کو ڈرائیں گے, گھوریں گے, کوئی مطلب ڈانٹیں گے تو پھر ماں باپ کی جان نکل رہی ہوگی, اگرچہ وہ بےچارے بول نہیں پائیں گے, لیکن کوئی تکلیف ہوگی. یہی شاعری کا حال, یہی آرٹیکل کا حال, آرٹیکل جو لکھتے ہیں نا مضمون, اس کا بھی یہی حال ہے. یہی حال تصنیف کا, تالیف کا, کتاب کا, کتاب آپ نے لکھی کسی کو دی اور اس نے پڑھ کر اگر کوئی تعریفی کلمات کہے تو مزے کو مزہ آ گیا, اگر کچھ نہ کہا تو پھر تھوڑا یہ نہیں کہ مزہ نہیں آئے گا, لیکن اس نے اگر یہ کہہ دیا نا کہ اس میں یار فلاں بات نہ لکھتے تو صحیح تھا, وہ جو باتیں نا وہ تو یار فساد ہو جائے, کیا لکھ دیا آپ نے یار, پھر بس گیا وہ کام سے, اپنی لسٹ سے نکل گیا, یہ نہ چلے آدمی. اتنی محنت سے میں راتیں جاگ جاگ کے کتاب لکھی, या इतनी मेहनत से मैंने कई कई दिन में दो दो शेर करके बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के कलाम लिखा, वो यूं कहता ही है ये इसको मतलब खुद कुछ आता नहीं है, समझ नहीं पड़ती। मैंने इतनी मेहनत से लिखा, इतनी लुगत की किताबों से मैंने अल्फाज निकाले और यूं तो यूं तो यूं। तो इसलिए वारा लेकर मैं सबको जो दावत इस्लामी वाले हैं ना, मेहरबानी करके शायरी ना करें, किताबें लिखनी है तो जो उलमा है वो बेशक लिखे, मगर अपने से बड़े आलिम से चेक करवा लें, क्योंकि जो लिखने वाले किताबों में बनाम उलमा होते हैं कई ऐसे लिखने वाले, मैं जारी क्या अर्ज करूँ क्या क्या लिख डालते हैं, सबको नहीं आता लिखना। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मजम्मत भी फरमाई है, दो लफ्ज लिखना आ गए तो मुसन्निफ बन बैठे। तो ये हर एक का काम नहीं, ये सारे फनून है और मतलब सरपरस्ती में ही लिखे जा सकते हैं। मेरा हर रिसाला, हर किताब में, हर कलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं शरी तफ्तीश से गुजारता हूँ इसको, अपने उलमा से। मैं अपने लिखे पर कहे पर एतमाद, अंधा एतमाद नहीं करता कि मैं इन्हें लिखा है, मेरा इतना तजर्बा है, बाल सफेद हो गया यार, बचपन से मैं इस फील्ड में हूँ, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसास नहीं है मुझे, अल्लाह करे आखिर तक ये हो भी नहीं मुझे, वरना हलाकत है। उम्र को ना देखें, उम्र से जरूरी नहीं क्योंकि आलिम हो, है ना, उम्र का ताल्लुक नहीं है। बुजुर्गी बाअक्लस नबसाल, बुजुर्गी जो मिलती है वो इल्म व अक्ल से मिलती है, साल से नहीं मिलती। जवान है, आलिम है, वो ही मतलब बुजुर्ग है, बूढ़ा है और आलिम नहीं है तो वो बुजुर्ग इन मानों पर नहीं है। हम दूसरे मानों में बुजुर्ग बोलते हैं तो वो बूढ़ों को बुजुर्ग बोलते हैं अच्छा लगाने के लिए, ये नाराज ना हो जाए, यूं समझ लो। तो ये मुख्तसर जो मैंने गुफ्तगू की, ये इंशाल्लाह आपके लिए रहनुमाई का काम देगी। अब कभी भी न कलम पकड़ना, न शायरी करना, न किताब लिखना, जब तक आप इतना इल्मे दीन ना हो, आपके पास कुरान और तफसीर पर नज़र या लिख रहे हैं तजर्बा है, तो जब तक उलमा से आप गुजारे नहीं, उलमा की तस्दीक ना फरमा दें, जहाँ जहाँ इस्लाह का फरमाए वहाँ इस्लाह करके इसके बाद ही इसको आप मंदर आम पर लाएं, वरना ऐसा ना हो कि तो गुनाह भरी बात आम हो जाए और मरने के बाद परेशानी हो जाए। अल्लाह पाक हम सबको बस कबूल कर ले और हिदायत दे, और ये लिखने वाले जो लिखते हैं ना, आर्टिकल लिखते हैं, अखबारों में लिखते हैं, यकीन माने इन्हें कुफरियात तक लिखे हुए होते हैं आर्टिकल्स में, मजहबी आर्टिकल्स में भी बाज़ूकात कुफरियात तक लिख देते हैं, इनको पता नहीं होता। उलमा फिर इस तरह के लोगों को उलमा समझ में भी नहीं आते ना, मुश्किल ही उलमा बात करें, कुरान हदीस की बात करेंगे और इनके खानदान में किसी ने कुरान नहीं पढ़ा होता तो क्या पता। इस तरह मतलब ये कि इसी तरह शोरा का भी हाल, ये कि एक तादाद मिलेगी शोरा की जो उलमा को मतलब अहमियत नहीं देंगे, ये अपने अल्फाज के खेल में इनको ऐसा होगा कि अल्फाज का जखीरा होता है, जो भी शायर होगा उसके पास अल्फाज का जखीरा होगा, बहुत सारे अल्फाज उसको पता होंगे, लुगत के मामलात, फनी वो अदब जो वो जबान का अदब होता है उसके फन के वो माहिरीन होंगे, लेकिन किस काम के जब तक कुरान और हदीस पर नजर ना हो। इसीलिए मैं तो आज से नहीं, दावत इस्लामी के पहले से मतलब जहन है कि मतलब कलाम आला हजरत का और अपने उलमा जो है इनका कलाम पढ़ा जाए। अब भी कहता रहता हूँ मैं, अब तो बहुत बार का लिख कर भी जाए, नातें पढ़नी है तो इनकी, फुला 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 हमारे जो बुजुर्ग हैं इनकी लिखी भी, आम शुरा का कलाम जो अगर पढ़ना ही है तो उलमा से तफ्तीश करवा के जो शेर वो ओके करें वो पढ़े, जो शेर ओके ना करें वो ना पढ़े। हर शेर गलत नहीं होता और हर कलाम भी गलत नहीं होता, लेकिन बस अशार गलत होते हैं, मुबालगे होते हैं, फजूल होते हैं और बाज में तो मतलब शरी गलतियां होती है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو حضور ربائی ہے نا، ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ،
پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو، ہاں شرع کا البتہ ہے جنبا مجھ کو، مولا کی ثنا میں حکم مولا کا خلاف، تو زینہ میں سیر تو نہ بھایا مجھ کو۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ربائی ہے، کوئی اعلیٰ حضرت تو خیر اعلیٰ حضرت تھے وہ تو، ہے نا، سنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی حوص نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کی انکساری ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت نے جو نعتیہ کلام لکھے ہیں کوئی مقابلے میں ہو تو آ کے دکھائے، ایسا کلام لکھا ہے کہ بڑے بڑے شعرا جو ہیں وہ گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ جو کہیں شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کر آئے، لائے سے پیشے جلوے زمزمائے رضا کے یوں۔ یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو پتا چلے کہ اشعار میں شریعت کا لحاظ بھی ہو، ایسا حسین، ایسے حسین اشعار کیسے، مطلب تخلیقوں کیسے لکھے جائیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ لا اسے پیشے جلوائے زمزمائے رضا کے یوں۔ اعلیٰ حضرت یہ اپنے مطلب تہذیب سے نعمت کے لیے فرما رہے ہیں کہ اس کو میرا کلام پڑھا دو، زمزمانے نغمہ، میرے جو نغمات جو میں نے لکھے ہیں، نعتیں لکھی ہیں، یہ اس کو دکھا دو، جہاں حسن بھی ہوگا، فنی حسن جو ہے یہ بھی ملے گا اور شریعت کا لحاظ بھی ملے گا، دونوں خوبیاں اعلیٰ حضرت کے کلام میں موجود۔ الحمدللہ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاہل کو مصنف ہی بننا سخت آفت کا سامنا ہے، نہ کہ محقق، نہ کہ مجتہد، نہ کہ شارع، کیونکہ تصنیف تو تیار ہو جائے گی لیکن ایمان رخصت ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ تو تصنیف کے بارے میں، شاعری کے بارے میں اس سے خطرناک معاملات ہیں، یعنی بڑے بڑے شعرا، نامور شعرا گزرے، ان کے اشعار جو ہے نا، بعض اشعار سے خوفناک ہوتے ہیں کہ آدمی لرز جائے، سارے مثالیں میں دے نہیں سکتا، کہ یہ بہت بڑے لیڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کا ایک مطلب طبقہ ہوتا ہے جو ان لوگوں سے متاثر ہوتا ہے، مانتا ہوتا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
احمد رضا بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایک ہی عمرے میں ماں باپ دونوں کی طرف سے ادائیگی کی نیت کر سکتے ہیں کہ یہ میں عمرہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کر رہا ہوں؟
عمرہ ویسے کسی کی طرف سے نہیں ہوتا، نیابت میں نہیں ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے، تو ماں باپ کے لیے بھی نیت ہو سکتی ہے، ساری امت کے لیے نیت ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ ایک کو عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ کو نہیں کر سکتے، عیسیٰ علیہ السلام بہت سو کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
امیل سنت سے سوال یہ ہے کہ مولانا حسن رضا خان کا شعر ہے، علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، اس شعر کی وضاحت فرما دیجئے۔
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کی ہے اور ان کے فضائل بیان کیے ہیں، تو جو حضرت صدیق اکبر کا دشمن ہے وہ حضرت علی کا بھی آلریڈی دشمن ہو گیا۔ صدیق اکبر جو حضرت علی کو مانتا ہے، وہ صدیق اکبر کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب حضرت علی نے بھولیں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں جو ان کی تعریفیں کی ہیں، اور ان کے خلافت کو بھی تسلیم کیا، ان کی خلافت میں ان کی کون سی مخالفت کی؟ دیکھو یزید غلط تھا، یزید پلید تھا، امام حسین نے مخالفت کی نا، بیعت اس کی نہیں کی، اور جو بھی ہوا وہ دنیا جانتی ہے کس طرح شہید ہوئے، لیکن سر نہیں جھکا اس کے آگے۔ کیا مولا علی نے بھی کوئی ایسی کمپین چلائی تھی حضرت حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں معاذ اللہ، یا فاروق اعظم کے بارے میں، یا حضرت عثمان غنی کے بارے میں، تو شعر خدا، لیکن خدا کے شعر تھے، نفس کے شعر نہیں تھے نا جو کمپین چلاتے. اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید پلید کے خلاف جو بھی کمپین چلائی، جو بھی کیا، تو وہ بھی اللہ کے لیے کیا تھا کہ یزید تھا پلید اور یہ تینوں خلفاء تھے پاک، تو پاک کے خلاف کمپین نہیں چلتی، پلید کے خلاف کمپین چلتی ہے. اللہ ہمیں پاکوں کے ساتھ رکھے، ہم پاکوں کے ہیں. مولا علی بھی پاک ہیں اور جو ان سے پہلے تین خلفاء راشدین یہ بھی پاک ہیں الحمدللہ. امام علی مقام، امام حسین بھی پاک ہیں، اور جتنے بھی شہداء کربلا، سیران کربلا، سب کے سب پاک ہیں. اور ہم پاکوں کے غلام ہیں. انشاءاللہ ہم بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر ان کے پیچھے پیچھے ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھتے ہوئے اور جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ.
ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں.
مدنی چلے کے ناظرین، ہم آپ کو ایک تصویر دکھا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ لائن موجود ہے، لیکن ایک آدمی پیسے کے ذریعے سے ان سب کو بائی پاس کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے، اور جو موجود آدمی ہے جس کا کام ہے سب سے فائل دینا، سائن کرنا، ان کی پرابلم حل کرنا، وہ اٹھ کر کے آگے بڑھ کر کے اس کی فائل لے رہا ہے. بتایا کہ جا رہا ہے کہ رشوت دینے سے کام جلدی ہو جاتے ہیں. پیارے امیر سنت، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
بعض اوقات رشوت دینے سے کام جلدی ہو تو جاتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے. جیسے کہ رشوت کا جہاں لین دین ہے نا، جرائم کتنے بڑھ گئے. جیسے ہمارے یہاں رشوت کا لین دین ہے، تو موبائل چوری ہو رہے ہیں، تو گن پوائنٹ پر گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں، تو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لاشیں گر رہی ہیں. کیا جن ملکوں میں رشوتوں پر پابندیاں اور سختیاں ہیں ان ملکوں میں یہ جرائم ہو رہے ہیں؟ یہ رشوت ہی کی تو نحوست ہے کہ جو امن پارا پارا ہو گیا، کسی کو مطلب کہ سکون نہیں ہے، کتنی بے سکونی ہے. تو یہ رشوت جو یہ ایک دیمک ہے جو اندر سے ہماری جو امن کی عمارت ہے اس کو کھا رہی ہے، وہ کھوکھلا کر دیا اس نے. پھر آخرت کا عذاب اپنی جگہ پر موجود، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، یہ دونوں جہنمی ہیں. رشوت یہ بہت خراب ہے، حرام ہے، جہنم لے جانے والا کام ہے. تو یہ ظاہری تھوڑا سا فائدہ دیکھنے کے لیے رشوت کا لین دین کرے، یہ بہت غلط کر رہے ہیں. دینے والے دے رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، لینے والے لے رہے ہیں یہ بھی غلط کر رہے ہیں. کئی رشوت لینے والے دنیا سے چلے گئے، دینے والے بھی چلے گئے، اور اب آخرت ان کی قبر میں کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، سچی توبہ نصیب کرے. رشوت جس نے لی نا، یہ اس پیسوں کا مالک بھی نہیں ہوا، اس پر فرض ہے توبہ کرے اور جس سے لی اس کو لوٹا دے، تب یہ پاک ہوگا. وہ نہیں رہے جس نے دیا تھا، فوت ہو گئے، ان کے وارثوں کو دے دے. وارث بھی نہیں رہے یا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کون تھا، کس سے لی تھی، جس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ بالکل یعنی کہ معاملہ غائب ہے. تو ایسی صورت میں یہ رشوت کی رقم بغیر ثواب کی نیت سے کسی شریف فقیر، مثلا جس کو زکوٰۃ دے سکتے تو اس کو دے دیں، ثواب کی نیت نہ کریں.
آپ نے رشوت کے تعلق سے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جو رشوت لے رہا ہے اس کے لیے رشوت لینا ہی حرام ہے، نہ رشوت دینے کی اجازت ہے نہ لینے کی اجازت ہے. اب رشوت جس نے لیا وہ اس پیسے کا مالک نہیں ہے، اور اس نے یہ ایک حرام اور ناجائز کام کیا، اس کو چاہیے کہ یہ پیسہ جس سے لیا اس کو واپس کرے، اور اس سے متعلق آپ نے ماشاءاللہ مزید وضاحت فرمائی. ایک رشوت دینے والا وہ ہوتا ہے کہ جو رشوت لیتا ہے اور پھر اپنے اوپر تک نیچے تک یہ رشوت بانٹتا ہے. یعنی اس نے لی 50,000 روپے رشوت پکڑی اور کسی کو 5,000 روپے اپنے افسر کو پہنچا دیے، کسی افسر کو، کیونکہ یہ سیٹ پہ بیٹھا ہے اس لیے کہ یہ کما رہا ہے رشوت کی آمدنی لے رہا ہے اور یہ اپنے افسران یا جو بھی اسے متعلق ہے اس کو نواز رہا ہے, اور اسی سیٹ ملے گی تب جب یہ کما کر دے گا. تو اب اس نے جیسے 50,000 جن کو یہ اوپر رشوتیں ملی ہیں تو وہ یہ رشوت ان کے لیے بھی یقیناً یہ ان کے بھی ملک میں نہ رہا, تو وہ جن کو انہوں نے ڈائریکٹ نہیں لیے وہ نہیں جانتے کون ہیں, تو یہ جو رشوتیں جو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جس نے ان سے یہ ساری ترکیبیں بنائی ہوئی ہیں, تو وہ اپنا پیسہ کیسے واپس کرے کہ ان کو جتنے پیسے ملے ہیں وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کس سے رشوتیں لی تھی, تو وہ وہاں سے ڈائریکٹ کیا کرے, اس کو لوٹائیں جس نے رشوت جس سے لی تھی پیسے لیے تھے, یا اس کو ڈھونڈیں کہ جن کی یہ رشوت تھی ان کے تعلق, کیونکہ یہ پوری چین بنی ہوئی ہوتی ہے.
یہ تو جس کو دے جس نے دیا ہے وہ تو خوش ہو کر رکھ لے گا, کھا پی جائے گا, امکان یہ ہے. اب کسی نے چورا کے مال دوسرے کو دے دیا, اب پھر چورانے والے وہ دے گا, تو چور کا پہلے ہی چور تو مالک تو تھا ہی نہیں نا اس مال کا. اب یہ کہ وہی جس کے پاس آ گیا چوری کا مال لے لیا اس نے, تو نادم ہوا ہے توبہ کرے اور اس کے اصل مالک کو تلاش کرے, وہی اس کی ترتیب بنے گی جو میں نے ابھی عرض کی کہ وہ نہ رہا تو وارث بھی نہیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے, تو شریف فقیر کو جو زکات کا جسے مستحق ہے اس کو بغیر نیت ہے ثواب دے دے. چوری کے مال کا بھی یہ طریقہ ہے, رشوت کے مال کا بھی یہ طریقہ ہے, ڈکیتی میں چھینا اس کا بھی طریقہ ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میں آن لائن ٹیکسی چلاتا ہوں اور پسنجر میرے ساتھ جو بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بلوٹوتھ آن کر دیں, ہمیں اپنا موبائل کنیکٹ کرنا ہے, تو وہ موبائل اٹیچ کر کے سانگز لگا لیتے ہیں, گانے لگا لیتے ہیں, تو کیا وہ جو گانے لگاتے ہیں اس کا گناہ مجھے بھی ملے گا؟
قرآن کریم میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور برائی کے کام میں ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو اب یہ کہ یہ کام گناہ کا ہے اس لیے آپ اپنا وہ بند کر دیں, بلوٹوتھ نہ دیں ان کو, گاہک ہی جائے گا نا, گاہک روٹ جائے اللہ اور رسول ہم سے ناراض نہ ہو, اللہ اور گاہک دے دے گا اور برکت ملے گی ماشاء اللہ. یہ سوال بھی کوئی خوف خدا والا ہی کر سکتا ہے, ورنہ کہاں سوچتا بھی نہیں آدمی. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو برکت دے, حکم شریعت پر عمل کریں گے آپ کے گاہک بڑھ جائیں گے انشاءاللہ, غیب سے مدد ہوگی آپ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ضلع جلمگسی آشما رحمت اللہ مری ٹوکا کنگا, میں عرض ہے کہ بکرہ بزے بھی گئے یا کست موٹر سائیکلے بھی گئے اشیا کست ماں کشت چکا دے گا پرمٹ چکا دے گا سال چکا گند گئے 50,000 موٹر سائیکل دے گا سال پرمٹا ماں اے درست ہیں یا درست نہ ہیں, بز 10,000 گند گئے ہمائی آگ ہستے ماں گست ہزار دے گا ہوں ہمیں ہستے ہیں درست ہیں یا درست نہ ہیں, اللہ تعالیٰ خوش کا. اور میں دومید پیر صاحب ہم عرض ہستے ہیں کہ میں چھوٹو کسائیں بچے ہستے ہیں ہمائی دلا میں سوراخ ہے 5 سال واروں ہیں ہمائی پیر صاحب ہم عرضہ کرو کہ یک دعائے کنی یا تعویذ دئی اللہ ہمائی صحت برابر کا. دوسرا سوال ایش ہے کہ بزے یک میں گر گا رکھتی گست ہزارہ گرگان یا موٹر سائیکل ما گرگان لکھ روپیہ گرگانی واپس ہمائی ما مالکا ما 50,000 ہم واپس داتو سگانی یا نہ دے گا سگانی, یا بزا قیمت 10,000 ہیں گست ہزارہ ہم گرگانی واپس کرتے ہیں یا ہم 10,000 دے گا ہمیں درست ہیں یا درست نہیں؟
رحمت اللہ بھائی ضلع جھلمکسی سے ہے, یہ سوال جو کر رہے تھے بلوچی زبان میں اس کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے علاقے میں قسطوں پہ سامان بیچتے ہیں, 10,000 کی چیز ہوتی ہے تو اب ہم 20,000 کی وہ بیچ دیتے ہیں قسطوں پہ, یا پھر 50,000 کی چیز ہے تو ہم 1,00,000 روپے کی قسطوں پہ بیچ دیتے ہیں, تو کیا ہمارے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ دوسرا سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کوئی جو وہ موٹر سائیکل یا بکرا وغیرہ ان کا ہوتا ہے تو وہ اس کا ہم ان سے ریٹ طے کرتے ہیں کہ یہ آپ ہم کو کتنے کا بیچو گے. اب وہ مثال کے طور پہ 20,000 روپے کا وہ بکرا ان کو بیچتا ہے قسطوں پہ 6 مہینے کی, تو اب یہ ان سے خرید لیتے ہیں یعنی ان سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ہو گیا 20,000 کا, 6 مہینے بعد میں آپ کو پیسے دوں گا, لیکن یہ ان کو کہتے ہیں کہ اب یہ بکرا آپ ہی واپس لے لو اور میں آپ کو ابھی ابھی یہ 10,000 کا بیچتا ہوں، 10,000 آپ لو، آپ مجھے ابھی ہی دے دو، مجھے ضرورت ہے، اور یہ وہ پیسے ان پیسوں کو 20,000 کو 6 مہینے میں ادا کرے گا۔ تو کیا یہ ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اور انہوں نے ایک اور درخواست بھی کی ہے کہ ان کا ایک چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا، ان کے دل میں سوراخ ہے، آپ دعا فرما دیجئے۔
ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کے بچے کو شفا عطا فرمائے۔ پہلا سوال جو ہے نا قسطوں والا، نقد سستا بیچنا، ادھار قسطوں میں جو دیتے ہیں تو یہ مہنگا بیچتے ہیں، تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں پھر بعض خرابیاں ہوتی ہیں کہ اگر اس نے قسط وقت پر نہیں ادا کی تو اس پر وہ مالی جرمانہ ڈالتے ہیں، فائن لگاتے ہیں، زیادہ لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال جو کیا تو وہ صورت جو بیان کی یہ ناجائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے جو اپنا وقار اور عزت کم کر بیٹھتے ہیں گفتگو کی وجہ سے، تو اب وہ ایسا کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ان کا کھویا ہوا مقام ان کو واپس مل جائے؟
اگر گناہوں بری گفتگو ہے تو اسے توبہ کرے، کسی کے دل آزاری کی ہے، اس میں گفتگو میں دل آزاریاں بھی ہوتی ہیں، تب تو اس کو راضی کرنا ہے، اس کو معافی مانگنی ہے اس سے، اور وہ معاف کر دے، ایسے ایسا ماحول بنانا ہے۔ اور یہ اگر نرمی کر کی نا اور اپنے آپ کو چینج کیا تو خود بخود وقار بحال ہو جاتا ہے، بلکہ تو اس کی تو مثالیں کتابوں میں دی جاتی ہیں پھر کہ فلاں ڈاکو تھے ولی اللہ بن گئے، فلاں سود خور تھے ولی اللہ بن گئے توبہ کے بعد، کتابیں ویسے واقعات ہیں۔ تو یہ کہ وقار بھی کیسا بحال ہوا ہے، حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، یہ قافلے لوٹ لیتے تھے، یعنی مائیں بچوں کو فضیل بن ایاز کے نام سے ڈراتی تھی، فضیل آئے بچے ڈر جاتے تھے، یہ ایسے اس وقت خوف و حراس۔ پھر جب کایا پلٹ ہوئی، ولایت کا وہ مقام ملا کہ آج تک ہم ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں، ان کے تقوے کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے۔ شیخ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سود کا کام تھا ان کا، جب کایا پلٹ ہوئی پھر جب یہ آج یہ ولایت آفتاب ولایت بن کر روشنی پھیلا رہے ہیں، اور بھی اولیاء کرام کا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی کنیز کے عشق کے مجازی میں مبتلا تھے، لیکن جب چوٹ کھائی توبہ کی، پھر آج تک ان کا نام ادب سے لیا جاتا ہے۔ اور تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر کسی کا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اور وہ سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی عزت بحال نہیں بلکہ بڑھ جائے گی۔ ہو دل سے سچا آدمی، بناوٹیں نہ کرتا ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہماری عزت جو ایک مسلمان کی عزت دوسروں کے سامنے گری ہوئی نہ ہو۔ صلو علی
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو لگتا ہے تھوڑی بار بار معافی مانگنی پڑتی ہے، بار بار راضی کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ عموماً جب زخم لگتا ہے تو ایک بار مرہم لگانے سے عموماً نہ زخم بھرتا ہے نہ درد کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ چند دفعہ اگر اس کو تھوڑی تھوڑی مرہم پٹی کی جائے، مرہم لگایا جائے، ٹیوب لگایا جائے، تو پھر آہستہ آہستہ درد جاتا ہے۔ اب آدھے بولے میں نے یا مانگی تھی معافی، لیکن اس کا زخم اتنا گہرا تھا کہ آپ کی شاید ایک بار کی معافی زخم بھر نہیں سکتی، تو جتنا گہرا گھاؤ دیا ہے کم از کم اتنا اس کو مرہم لگانے کے لیے نرمی اور اس کی طرف رجوع لانے کی کوشش تو کی جائے۔
جی جی، سورس بھی لگائی جا سکتی ہے،
جی
اسے بزرگ کی،
جی
ان سے سفارش کروا لی، وہ بول رہے معاف کر دو،
آئے ہے
تو بعض اوقات یہ کہ بزرگوں کا مان رکھ کر بندہ پگھل جاتا ہے کہ چلو یہ حضرت فرما رہے معاف، یا سید صاحب ہیں، سید صاحب سفارش کر دیں تو بھی اگر وہ سادات کا ماننے والا ہو محبت والا تو معاف کر دے گا. اچھا والے رسول کی بات کیسے ٹالو, جا معاف کیا. کوشش کرے خالی وربلی بولا چالا معاف کرنا, معاف کرتے ہو گا نہیں, کتنی بار ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ انداز ہوگا تو معاف نہیں ہوگا. معاف کرے گا کون, دادا گیری سے عاجزی سے معافی ملے گی نا. معافی کا گیٹ جو ہے نا وہ تھوڑا نیچے اس کو یوں کر کے جانا ہوگا, یوں کر کے جائیں گے تو سر ٹکرائے گا, سر پھٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ حضرت علی کا نام علی کس نے رکھا یا اس کے علاوہ اور بھی نام ہے کوئی تو وہ اس کے لیے ہماری رہنمائی فرما دے اور ہمیں بتا دیں.
والد نے علی نام رکھا, والد نہیں ہے, ان کے والد نے نام رکھا تھا علی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دوسرا نام حیدر, یہ ان کی امی جان نے رکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے